الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کا قیمتی سرمایہ عطا فرما رکھا ہے، عبادات کے موقع مرحمت فرماتے ہیں اور نیکیوں کا موسم بہار عنقریب نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جا رہا ہے. آج جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے، بہت ممکن ہے کہ آج رات نہیں تو کل انشاءاللہ رجب المرجب کا چاند نظر آ جائے گا، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رجب اور شعبان بابرکت بنا کے ہمیں نصیب فرمائیں اور رمضان المبارک کی پر رونق سعادتیں بھی ہم سب کو نصیب ہوں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر خیر مانگ سکتا ہے، ہر بھلائی مانگ سکتا ہے، من جملہ عمر درازی، لمبی زندگی. یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے لیے اللہ تعالیٰ سے درازی عمر کا سوال کیا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ دیگر اکابرین فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کوئی ایک گناہ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، توفیق اعمال اسے سلب کر لی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے آغاز ہے ہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک بالکل سر پر ہے. اللہ سے عافیت بھی مانگی جائے رمضان المبارک کے اندر، عبادات کی توفیق بھی مانگی جائے رمضان المبارک تک، اور آگے دیر تک عمر درازی بھی مانگی جائے. ساتھ ساتھ فرمایا کہ چونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ بندہ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اعمال کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس ماہ مبارک سے ہی انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے کر گناہوں سے بچنا شروع کر دے. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ ایسا رچا بسا ہو کہ رمضان المبارک تو نصیب ہو جائیں لیکن عبادات کی توفیق مرحمت نہ ہو. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن پر رمضان المبارک آتا ہے، گزر جاتا ہے، اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ پہلے سے ہی تیاری شروع کرنے کے اندر ایک عزم کر لیا جائے، زندگی کا جائزہ لیا جائے کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ جس کی نحوست کی وجہ سے میں رزق سے بھی محروم ہوں، اور اعمال کی توفیق مجھ سے سلب کر لی جائے کہ رمضان بھی ملیں اور خدا نہ کرے غفلت میں نہ گزر جائیں. تو یہ اہتمام اگر ہو، دعائیں ہوں، التزام ہو، تو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ انشاءاللہ وہ ماہ مبارک بھی نصیب فرمائیں گے اور اعمال کی توفیق بھی مرحمت فرما دیں گے. انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. بندے اللہ میں سے خیر کی امید رکھیں، بھلائی کی اور اچھائی کی امید رکھیں. اللہ میاں نے بڑے پیارے پیارے وعدے فرمائے ہیں، بڑے شان بان سے اپنے بندوں کو اللہ پاک نے جنت کے وہ حسین باغات کے وعدے فرما کر بتا دیا. وتلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت جو سجاوٹ اور بناوٹ کے ساتھ تمام تر اپنی رونق اور رعنائیوں کے ساتھ تمہیں مل رہی ہے، یہ تمہاری اس محنت کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات اور اللہ کے بتائے ہوئے تمام تر معاملات ان کو اپنا کے رکھو۔ عبادات میں رات دن ایک کر دو، مجھے مناتے رہو، اعمال میں لگے رہو، انہی اعمال کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا فرما دیں گے اپنے فضل سے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون ولکل درجات مما عملوا۔ جنت کے درجے ہیں، مرتبے اور مقام ہیں، بلندی شان ہیں۔ فرمایا کہ ہر ایک اپنی اپنی محنت، اپنے اپنے عمل کے بقدر جنت کے درجے اور مرتبے پائے گا۔ خدا نخواستہ اعمال ہی نہ ہوں، نمازوں میں گھپلے ہوں، زکوٰۃ میں ڈنڈی مار دی ہو، حرام خوری ہو، رشوت خوری کے بازار ہوں، دوسرے تیسرے گناہ کے معاملات ہوں، اعمال کا خزانہ خالی ہو، اعمال ہی نہیں تو درجات کہاں سے ملیں گے؟ یہاں کی محنت وہاں بار آور ثابت ہوگی۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں جو بیج تم بو گے آخرت میں جا کر اس کا پھل کاٹو گے۔ یہاں نیک، عبادت گزار، پرہیزگار، اللہ کے وفادار، رات دن اللہ کی باتیں مان کر چلنے والے، حلال حرام کی تمیز رکھنے والے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی مرد اور عورت، مومن مسلمان، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی پونجی اپنے ساتھ رکھے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے اندر بھی ہم بڑی پرلطف زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ چین، سکون، راحت اور آرام مختصر اسباب زندگی ہوں گے، لیکن بڑے مزوں میں ہوگا، بے فکریاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، تعلق اور لو لگا کے رکھی ہوگی، ہر لمحے ہر آن اپنے اللہ کے دروازے کھٹکھٹا کر اس کے خزانوں سے اپنی من مانی چیزیں اللہ سے مانگے گا۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت فرمائی تھی، جس وقت فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے سوار تھا، ڈبل سواری جس طرح موٹر سائیکل پر ہوتی ہے، اونٹ پر بھی جس طرح ڈبل سواری، آپ آگے تشریف فرما ہے۔ فرمایا کہ میں بالکل آپ کے پیچھے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھا تھا، ہم دونوں ہی تھے، ہم تھے، ہمارے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا، ایسا حسین دن کبھی دیکھا سنا نہ تھا۔ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، فرمایا میرے پیارے بیٹے تمہیں چند چیزیں سکھاتا ہوں، پلے سے باندھ کے رکھنا، کام کا نسخہ عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ جب کبھی تمہیں سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ ہی سے مانگو، واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں مدد درکار ہو، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ پڑے، اللہ ہی سے مدد مانگنا، اور جان لو کہ پوری انسانیت جمع ہو کر تمہیں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، وہ تمہیں رتی برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے خیر و بھلائی مقدر کر رکھی ہے، اور اس کے برعکس ساری دنیا، ساری انسانیت مل کر تمہیں کوئی شر، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فرمایا رتی برابر وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالی نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ فیصلے اٹل ہو کر قلم نوشت، جو تحریر کرنے والا، وہ جو تقدیر کا لکھے جانے والے قلم تھے، فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ پاک کی تقدیر کو لکھے جانے والے قلم ساری تحریریں مکمل کر لینے کے بعد اٹھا لیے گئے۔ صحیفے سے قلم کو جب جدا کر لیا جائے، اٹھا لیا جائے، تو فرمایا کہ قلم اس صحیفے سے اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اٹل اور پتھر کی لکیر ہے کہ ہر خیر ہر شر اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق بندے کو ملتا ہے۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد درکار ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا، ایسا عقیدہ بنا کر گئے ہیں، اللہ سے لو لگا کر رکھو۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، مالی نے آ کر بتایا کہ حضرت زمین خشک ہے اور پانی کی قلت ہے اور باغ جل رہا ہے، پانی نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ بارش بارش کیونکہ آسار ہیں، کہ نہیں دور دور بھی نہیں، اچھا بیٹھو۔ کھڑے ہو گئے، رجوع اللہ شروع کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے آگے لو لگائی، نماز پڑھ کے دعا مانگی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ جب کبھی تمہیں کوئی ضرورت بندوں سے پیش آ جائے یا اللہ سے، دو رکعت نفل پڑھو۔ پہلے فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرو، دو رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد دعائیں حاجت پڑھ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر، لا تدع لی ذنبا الا غفرت، ولا ہما الا فرجت، ولا حاجة ہی لک الا قضیتها، یا ارحم الراحمین۔ چھوٹی سی دعا سکھائی ہے، بڑے اہتمام سے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے۔ فرمایا کہ یہ دعا مانگ لیا کرو، اس کے بعد تمہاری وہ ضرورت اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرمائیں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے, نماز پڑھی, اللہ سے لو لگائی, اپنے خادم سے فرمایا, مالی سے جو باغ کا کاشتکار تھا, زمین کے اوپر ہل بیل چلا تھا, فرمایا جاؤ دیکھو آسمان کے اوپر کوئی بادل وادل آیا, جا کے نظر دوڑا کے واپس آیا, حضرت کچھ بھی نہیں ہے, چل چلاتی دھوپ پڑ رہی, اچھا تھوڑا بیٹھو, پھر لگ گئے لو لگانے میں, اللہ سے دعائیں مانگ رہے مانگ رہے مانگ رہے, دو تین مرتبہ اس عمل کو دہراتے رہے اور مالی کو باہر بھیجتے رہے اس کسان کو. آخرکار اس نے آ کر خبر دی, حضرت ایک پرندے کے پر کے برابر ایک بادل کی ٹکڑی چھوٹی سی نمودار ہوئی ہے. فرمایا اچھا دیکھتے رہو, پھر آگے اللہ سے لو لگائی, اور جب پوچھا تو بتایا کہ ہاں وہ بادل تو ہمارے باغ کے اوپر آ چکا. فرمایا جاؤ دیکھو برسا کہ نہیں برسا, اور دیکھنا کہاں کہاں تک برس رہا ہے. وہ جب بعد میں خبر لایا, کہا کہ حضرت ہماری جتنی زمین کی حدود اربعہ تھیں, چاروں طرف ہمارے ہی باغ کے اوپر وہ بادل برس کر چلا گیا. یہ ہوتی ہے اللہ کی ذات پر کامل مکمل یقین کے ساتھ اعتماد والی کیفیت, کہ اللہ تعالیٰ سے منوا کے چھوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب کبھی کوئی مشکل مصیبت آ جائے دو کام کرنے, نماز پڑھو, نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ, والصلاۃ ایک تو صبر سے کام لینا, جو مصیبت آئی اس پہ جزا فضا شور شرابہ, اور پریشان نہیں ہونا, اللہ کی ذات موجود ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارا مأوی اور ملجا ہے, کارساز ہے, حامی و ناصر ہے, مددگار ہے. فرمایا کہ ایک تو صبر سے کام لینا ہے, دوسرا لو لگانا ہے نماز کے ذریعے, اللہ سے تعلق جوڑنا ہے, اور اللہ سے تعلق جوڑ کے اپنی مرادیں مانگنی ہیں. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, جب دعا مانگو دل لگا کے مانگو, یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ نے قبول کر ہی لیا. خود اللہ پاک فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا, دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. تو اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے, یہاں تک کہ بارش برس لے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ ہے کہ بندہ جس ناز و انداز سے مانگ رہا ہے اس کو محروم نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھنے والے ہیں. آپ نے بتا دیا کہ جب مانگو اللہ سے مانگو, مدد درکار ہو اللہ سے مدد طلب کرنا, اسباب ضرور اختیار کرنے, اسباب کے بغیر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے کہ اللہ میں خود کھلائیں گے پلائیں گے, ایسا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی مجھے کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی بیماری لاحق ہوتی, تین کام میں کرتا تھا. سب سے پہلے رجوع اللہ کے لیے نماز کا اہتمام کرتا, اللہ کے آگے بیمار ہیں اٹھے اہتمام سے وضو بنایا, اللہ کے آگے نوافل پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ میں نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے, بیماری بھی ایک مصیبت ہے, رزق کی تنگی بھی ایک مصیبت ہے, اور دوسری بے شمار قسم کی مصیبتیں انسان کو آ کر گھیرتی ہیں. فرمایا کہ جب کبھی میں بیماری میں مبتلا ہوا, اہتمام کے ساتھ نوافل پڑھے. نمبر دو, پھر میں نے صدقہ نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داووا مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو صدقے کی ادائیگی کے ذریعے. تو فرمایا کہ میں صدقہ دے دیتا ہوں تاکہ بیماری میری صحیح ہو جائے. اور نمبر تین فرمایا کہ پھر میں علاج کے لیے اسباب اختیار کرتا ہوں, کسی معالج کسی طبیب کسی دوائی کا جو بھی استعمال کا طریقہ ہے, کوئی پرہیز ہے, تیسرے نمبر پر پھر وہ بھی اختیار کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے شفا بخش دیتے ہیں. پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصیبت آ جائے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر سے کام لینا ہے, اللہ میاں سے نماز کے ذریعے تعلق کو جوڑنا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, اللہ کی مدد اس کی معیت اس کا ساتھ مل جاتا ہے صبر کرنے والوں کو. اور آگے فرمایا کہ میں صدقہ دے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ, صدقہ ادا کر کے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو. نمبر تین فرمایا کہ اب میں دوا لے لیتا ہوں, طبیب معالج ڈاکٹر حکیم جو بھی بتائے گا اس کے نسخے کے مطابق پرہیز بھی کروں گا دوا بھی کھاؤں گا. اب یہ تیسرے نمبر پر پھر توکل کر کے اسباب اختیار کیے, اللہ تعالیٰ پھر شفا عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے جسم میں درد تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, بتایا کہ یا رسول اللہ شدید ترین درد ہے میرے جسم میں. فرمایا اچھا بیٹھو. فرمایا مجھے بٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز ادا فرمائی, اس کے بعد دعا مانگی, اور آئے فرمایا علی پریشان مت ہو, انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, اور یاد رکھو جو کچھ بھی میں اپنے اللہ سے اپنی ذات کے لیے مانگتا ہوں وہ سارا سب کچھ میں نے تمہارے لیے بھی مانگ لیا. اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی میں نے اپنے اللہ سے مانگا ہے میرے اللہ نے مجھے دیا ہے, اور میرے اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں نبی آخر الزمان ہوں, قیامت تک کے لیے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ جملہ ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات چیت ختم ہونے کے بعد میں جب اٹھ کر چلا بالکل ہشاش بشاش, بالکل تر و تازہ چاق و چوبند، محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے جسم میں کہیں پر کوئی درد تھا. یہ وہ ذریعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ لو لگا کر مانگنے کا عادی بن جاتا ہے. اسباب بھی اختیار کرے، پھر لو لگا کے رکھے، اللہ تعالیٰ کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا رہے. خزانوں کی جو کنجیاں، پچھلے جمعے میں آیت آپ نے سماعت فرمائی، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، خزانوں کے سارے غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا هُوَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. وہ بادشاہ، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہ جس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ چلتا ہے تو صرف اور صرف اسی کا چلتا ہے، اسی احکم الحاکمین کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں. فرمایا کہ کوئی بھی، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ ہی اپنے خزانوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ بھی خشکی اور تری میں ہے سب اللہ جانتا ہے. فرمایا کوئی پتا بھی، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی پانی کا قطرہ اپنی جگہ سے نہیں سرک سکتا مگر اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر. اللہ اجازت دیں گے تب پتا اپنی جگہ سے جھڑتا ہے. فرمایا کہ ہر خشکی، ہر تری، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. جب خزانوں کا مالک وہ ہے تو اس کے دروازے پر دستک دینے والا، لو لگانے والا اور یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگنے والا ہمیشہ بامراد ہوتا ہے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے. الیوم یوم العمل ولا جزا، غدن یوم الجزا ولا عمل. آج کا دن وہ محنت کا دن ہے، دار الامتحان ہے، یہاں پرچہ حل کرنا ہے. نتیجہ کل برآمد ہوگا، کس نے کتنے نمبر لیے، کون پوزیشن ہولڈر ہے. قل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کسی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی کامیاب اور کامران ہونے والا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں. تو دنیا کو اللہ پاک نے دار العمل بنایا ہے، محنت کی جگہ بنایا، آزمائش اور امتحان کا گھر بنایا. دنی دنیا کسے بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. اس دنیا میں کوئی بھی انسان، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہر کس و ناکس کسی نہ کسی آزمائش اور امتحان میں گرا ہوا ہو. فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا، ان انبیاء کی جماعت میں مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا، جانچا گیا، پرکھا گیا. سب سے زیادہ آزمائش یا قربانیاں مجھ پر آئی ہیں. جب کبھی تم میں کسی پر مصیبت آ جائے، میری آزمائشوں کو دیکھ لیا کرے، اسے حوصلہ مل جائے گا. کسی کے والد نہ ہوں، دیکھ لے، میرے والد تو بعد میں گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی چلے گئے تھے. کسی کی والدہ نہ ہو، حوصلہ لے، حضور کی والدہ تو 6 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئی تھی. مددگار، کنبہ، خاندان، گھرانہ، کاروبار، ساز و سامان، دنیاوی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن بلندی اخلاق، اعلی صفات ایسی ہیں کہ وہ دشمنان اسلام بھی آپ کو صادق، امین، سچا اور پکا مانتے اور جانتے ہیں. دیانتداری ایسی کہ دشمنوں کی امانتیں ہجرت والی رات تک بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں. فرمایا علی، میں جا رہا ہوں، رخت سفر باندھ کے اپنے شہر کو خیر باد کہہ رہا ہوں، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، امانتیں فلاں 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 کی یہ نبھا دینا. حضرت علی کی جرت کو سلام کہ قاتل باہر پورا نوجوانوں کا جھمگٹا، تلواریں نیام سے نکالے ہوئے تیار کھڑے ہیں کہ آج قاتلانہ حملہ کرنا ہے. اللہ کی طرف سے ہجرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ چلے ہیں. اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پڑھ کر آپ نے مٹھی بھر مٹھی اٹھا کر پھینکی، سارے کے سارے چندیا گئے. ان کے بیچ سے آپ نکل کر سید سالم حضرت صدیق اکبر تک پہنچے، وہاں سے غار ثور میں پہنچے. 3 دن رہنے کے بعد پھر ہجرت کا سفر شروع ہوا، اور ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ کو خیر باد کہہ دیا. اللہ کے دین کی خاطر اپنا آبائی علاقہ، سرزمین حرم جس میں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس مقدس گھر کو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کو ماننے مانتے ہوئے خیر باد کہہ کر چلتے بنے. اور اس مقتل گاہ میں کہ جہاں قاتلین جھمگٹا لگائے گھر کے باہر کھڑے، حضرت علی آپ کے بستر پر چادر اوڑے لیٹے ہیں، کسی بھی لمحے حملہ ہو سکتا ہے. اس رات تک بھی دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن دنیا کا ساز و سامان آپ کے پاس زیادہ نہیں. کیوں؟ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، اس میں آزمائشیں آتی ہیں. صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت و درجات پاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بڑا تھوڑا سا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت ہی سب سے بہترین جگہ ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. زین للناس، لوگوں کے لیے مزین اور آراستہ کر دیا گیا، سجا بنا دیا گیا. حب الشہوات، شہوت پرستی، شہوت نظر کی لذت، شرمگاہوں کی لذت، جوانی کی لذت، شباب کی لذت، عورتوں کی لذت. پھر آگے اللہ پاک تفصیل بیان فرمائی، زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں کی، والبنین آل اولاد کی محبت. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، سونا چاندی کے ڈھیر، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام، نشان زدہ عمدہ قیمتی قسم کے گھوڑے سواری کے لیے، آج کے زمانے میں عمدہ کاریں. والحرث، کھیتی باڑی، مال مویشی، یہ سارا دنیا کے ساتھ و سامان ہم نے زینت کا بنایا ہے آزمائش کے لیے، کہ کون اس کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، کون شہوت پرست بنے گا، کون خدا پرست رہے گا. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، یہ سارا سب کچھ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. متاع کہتے ہیں مختصر سا پونجی، یہ سب دنیا کے ساز و سامان ہیں. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، اصل گھر آخرت ہی کا گھر ہے. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، اگر تم ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تم کو منع کر دیا گیا. فرمایا نكفر عنكم سيئاتكم، چھوٹے موٹے گناہوں کو تو میں ویسے ہی کفارہ کر دوں گا، ویسے ہی معاف کر دوں گا. بغیر توبہ کے صغیرہ گناہ اللہ میں معاف فرما دیتے ہیں، وضو بنانے پر، مسجد آنے پر، کوئی نیکی کرنے پر. ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکی اپنے ساتھ گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہیں. ان تجتنبوا کبائر، دین اسلام اتنا آسان ہے، فرائض پر عمل کرنے والا، محتاج زندگی، حلال حرام کی تمیز رکھنے والا، حقوق ادا کرنے والا اللہ کے اور بندوں کے، محتاج زندگی بسر کرنے والا. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، ما تنہون عنہ، جن سے تم کو منع کر دیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے موٹے سارے گناہ تو میں خود ہی معاف کر دوں گا، حساب بے باک کر دوں گا. وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں بڑے عالی شان زبردست مقام میں، بڑے اچھی قیام گاہ میں تمہیں لے جا کر بساؤں گا، وہ ہے جنت. تو دنیا کی آزمائشوں کے اندر آنے والا جانے کے لیے آیا ہے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. انسان جب دنیا کی حقیقت سمجھ جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آنکھیں کھولی ہیں کہ دنیا عارضی گھر ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے پیار سے آپ نے اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھا. حضرت عبداللہ بن عمر نوجوان لڑکے تھے، یہ چار پانچ صحابہ ہیں، بڑے شانبان والے، اونچی صفات والے، علم کے پہاڑ ہیں. اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبادل ثلاثہ، عبادل اربعہ، بڑی بڑی حدیثوں کے ذخائر ان لوگوں نے منتقل کیے، بڑے بڑے فقہا ہیں اور علم کے سمندر بنے ہیں، ذخائر انہوں نے امت کو دیے ہیں. اس وقت چھوٹے سے بچے ہیں، فرمایا میرے کندھے پر حضور نے ہاتھ رکھا، فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی پردیسی پردیس میں جا کے رہتا ہے. بس ٹھکانہ مل گیا سیدھا سادہ سی، کوئی قیام گاہ مل گئی، مختصر سا ساز و سامان ہے، وہاں زندگی بسر کر کے واپس آگے چلنا ہے منزل کی طرف. کن فی الدنیا کانک غریب، پردیسی کی طرح زندگی بسر کرنا، او عابر سبیل، یا راہگیر، راستہ چلتے ہوئے کہیں گزرتے گزرتے تھوڑا سانس لینے کے سستانے کے لیے کہیں رک جاتا ہے، تم بھی سمجھنا دنیا عارضی قیام گاہ ہے، یہاں ڈیرے نہیں جمانے. پر میں میری مثال تو شہ سوار کی ہے جو چلتے چلتے تھک گیا ہو، سانس لینے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے رکا، سانس لیا اور اس کے بعد یہ جاؤ اور وہ جاؤ. آپ نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی، جا رہے تھے اپنے چند صحابہ کے ساتھ، بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا جس کے کان وان بھی کٹے ہوئے تھے اور سڑ رہا تھا. فرمایا ہے کوئی تم میں جو مجھ سے یہ بکری کا بچہ ایک درہم میں خریدے. صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ درہم تو بڑی بات ہے, کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہ ہو. فرمایا دیکھو یہ بکری کا بچہ ہے جس کی آج یہ حالت ہے کہ مر چکا ہے, گل سڑ رہا ہے, تم آج اس کو پیسے میں تو کیا مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے, دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ کمتر ہے. ہی الدنیا اقل من القلیل وعاشقها اذل من الذلیل, یہ دنیا کم سے بھی کمتر ہے اور اس پر مرنے والا, اس پر مٹنے والا وہ ذلیل سے بھی ذلیل تر ہے. یہی دنیا ہے جس میں زن زر زمین انسان کو پاگل بنا دیتی ہے. زن عورتیں, عشق و معاشقہ, دوستی یاری, چکر بازیاں, فلاں ڈھماک, ناجائز حرام محبتیں, ناجائز تعلقات, کہاں سے کہاں انسان کو دھکیل کر لے جاتی ہیں. زنا کاری, بدماشی کے بازار گرم ہوتے ہیں, عیاشی بدماشی میں انسان پڑ جاتا ہے, شباب اور کباب. زن زر سونا اور چاندی, دولت پیسہ, اس میں رشوت سود, چوری ڈکیتی وارداتیں, ہر طرح کے خون خرابے ہوتے ہیں. اور ساتھ میں زمین, مکان ہو, پلاٹ ہو, دکان ہو, جائیداد ہو, سگے سگے رشتوں میں خون خرابے ہو جاتے ہیں. باپ مر گیا, جائیداد کے اوپر دو بھائی آپس میں عدالت میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں. تو زن زر زمین, فرمایا کہ یہ جو انسان دنیا سے غافل رہا, اس کی جال بازیوں سے غافل رہا, دھوکے میں رہا, اسی کو اپنا گھر سمجھتا رہا, فرمایا کہ ساری برائیوں کی جڑ اس شخص کو ملے گی. حب الدنیا رأس کل خطیئت, فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام تر مصیبتوں اور برائیوں کی جڑ ہے. جو دنیا کا عاشق اور متوالا بن گیا, آخرت سے غافل رہا, دنیا ہی کو اپنا اصل گھر سمجھ بیٹھا, اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے کاروبار, نوکری, ادھر جا رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, نمازوں کا پرواہ نہیں, عبادتوں کی پرواہ نہیں, رات دن ایک کیے ہوئے پیسوں کی کمانے کی مشین بنا ہوا ہے, اور اپنا اسٹینڈرڈ بلند کرنے کے لیے کہاں سے کہاں نکلا ہوا ہے. نہ اللہ یاد آتے ہیں, نہ اللہ کے رسول یاد آتے ہیں, نہ دین, نہ شریعت, سب کچھ فراموش کیا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, اے میرے ماننے والو, تم ان لوگوں جیسے نہ بن جانا جنہوں نے مجھے فراموش کر دیا. ان کی سزا یہ کہ ہم نے خود ان کو اپنی ذات بھلا دی, خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے کہ ہم کیوں, کس مقصد سے دنیا میں آئے ہیں. آپ نے حقیقت بیان فرما دی, دنیا وہ اس بکری کے مردار بچے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک کمتر ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقا, فرما دیجیے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. یہ ناز کرنے والے, بڑا مکان بنانے والے, کار کوٹھی, کاروبار سجانے والے, تن من اپنا ایک کیا تب نگری ایک بسائی تھی, جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی, سب وارثوں کا بن چکا تھا. بڑے گھمنڈ ہوتے ہیں, بڑا ناز ہوتا ہے, اپنے بڑھاپے کو سفیدیت کے اوپر کالے کالے رنگ لگا کے انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں. آخرت سے غافل اور کلین شیو بن کر وہ سمجھتا ہے شاید میں جوان ہوں, دھوکے میں پڑا ہوا ہے بڑھاپے کے آنے کے ساتھ, ملک الموت کی گھنٹیوں پہ گھنٹیاں, سائرن پہ سائرن, الارم پہ الارم بج رہے ہیں. جنہوں نے بتایا تھا کہ بالوں کا سفید ہو جانا, بیماری کا آ جانا, پوتے کی پیدائش اور طرح طرح کی آزمائش, یہ سب میری موت کی گھنٹیاں ہیں, خطرے کے الارم ہیں کہ میں ان قریب تمہارے نزدیک سے نزدیک تر آ رہا ہوں, تیاری پکڑو. اور یہ غفلت کا شکار ہے, ابھی تو بہت جیئیں گے. یک لخت اچانک آدمی کا جسم کیا ہے, جس پہ شیدہ ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا مکان, خون کا گہرا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں, چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جس دماں ٹکرائے گی, یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. وقت ختم ہو گیا, مضمون تو باقی تھا. اللہ میاں نے بھی اس حقیقت کو مثال سے بیان فرمایا ہے, جس طرح کاشتکار زمین کے اندر ہل بیل جوتتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی ڈالتا ہے, محنت کر کے بڑی کھیتی لہلاتی ہوئی تیار ہو جاتی ہے, سب خواب و خیال ہو جاتا ہے, ایک آندھی طوفان جالہ باری اولے برسے, سب چورا ہو کے سب نیست و نابود. فرمایا انسان کی زندگی بھی ایسی ہے, انسان سمجھتا ہے میں بہت شان بان کے ساتھ جیتا رہوں گا, یک لخت اچانک موت کا جو فیصلہ آتا ہے, سارا خواب و خیال, اس کھیتی کا جس طرح نام و نشان باقی نہیں بچتا ہے. ایک انسان بھی ایسا جو دنیا میں بڑا نام پیدا کر رہا تھا, بڑا مال دولت کما رہا تھا, عزت دولت شہرت عہدے اور منصب کی دوڑ میں لگا ہوا تھا, وقت گزرنے کے ساتھ کوئی جاننے والا, کوئی نام لینے والا, کوئی پہچاننے والا بھی اس کو نہیں ہوتا. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے تو قید خانے کے درجے میں ہے, قید خانے میں جتنے بھی انسان کو ٹھاٹ بانٹ مل جائے، چین سکون راحت اور آرام مل جائے، جتنا پروٹوکول مل جائے، کہتا نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے، بچوں کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی آزادی کی زندگی چاہیے، بے چین ہوگا، بے تاب ہوگا، جتنا جلدی اس کو خلاصی مل جائے اتنا خوش ہوگا. فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آخرت اس کا اصل اپنا گھر ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. شان بان کے ساتھ اس کو اپنی ملاقات کے لیے پھر بلاتے ہیں، جینا بھی اس کا مبارک ہوتا ہے، جانا بھی اس کا مبارک ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا تو جتنی بھی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ سجاوٹ اور بناوٹ کے ساتھ آ جائے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. تو دنیا کی حقیقت جس پر کھل جائے وہ دنیا کو دنیا کی طرح سمجھتا ہے. دنیا کی مثال پانی کی سی ہے، انسان کی زندگی مثال کشتی کی ہے، کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، انسان بغیر دنیا کا نہیں جی سکتا. البتہ حلال حرام، جائز ناجائز، حق باطل، اچھا برا، نفع نقصان، سارا شریعت نے سانچے بنا کے دے دیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا. یہی رات دن صبح شام کا معمولات زندگی، پورا نظام زندگی دین بن جاتا ہے. یہی کھانا پینا سونا جاگنا کاروبار بھاگ دوڑ، زکات دے دے، سارا مال بابرکت راہ خدا میں دیتا رہے گا، سارا آخرت کے خزانے ذخیرہ بنتے ہیں. ہر ہر چیز جو دنیا نظر آتی ہے جب دین کے مطابق کی جاتی ہے، وہی سارا سا کچھ عبادت بن جاتا ہے. اللہ پاک اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.